قولہ، جو لوگ روح اور مادے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سرشتی کرم، جس کو مرزا صاحب بہت ہی جھوٹے اور حقارت کے لفظوں میں جوڑنا جاڑنا تحریر فرماتے ہیں، اتنا بڑا اور عالی شان کام ہے کہ اس کو سوائے اس سچدہ نند سربگے یعنی علیم و خبیر خدا اور دانائی کامل کے کوئی نہیں بنا سکتا۔ بنانا تو درکنار، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بابت کہ یہ کس طرح بنی، لاکھ کاریگروں میں سے ایک لاکھواں حصہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر یہ ایسا حقیر کام ہے جس کو صرف جوڑنا جاڑنا کہا ہے، تو مرزا صاحب یا کوئی اور شخص جو دعویٰ رکھتا ہو یا مرزا صاحب کی سمجھ میں بڑا طاقت والا ہو، تو بڑی چیزوں، سیارات وغیرہ کو تو کیا بناوے گا، ایک دانہ گندم یا باجرے کا ہی بنا کر دکھلاوے یا کچھ تھوڑے بہت اس کی کاریگری کے اصول ہی سمجھاوے۔ اقولو، ہائے اے ماسٹر صاحب، آپ کدھر کو کھسک گئے؟ ذرا اول غور کر کے میرے سوال کو تو سمجھا ہوتا، سخن فہمی بھی تو آپ ہی پر ختم ہے۔ میں نے آپ کو کب اور کس وقت کہا تھا کہ خدائے قادر مطلق کی مانند کوئی دوسرا شخص بھی کوئی صنعت بنا سکتا ہے، یا بجز اس کے کوئی صنعت کا کام اس کے کاموں سے مشابہ ہو سکتا ہے؟ یہ اعتقاد تو آپ لوگوں کا ہی ہے جس پر میں نے اعتراض کیا تھا، یعنی آپ لوگ ہی تو یہ بات کہتے ہیں کہ جو جو صنعتیں عالم غیب سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں، جن کو دانش مند لوگ کسی ناقص کی طاقت سے برتر سمجھ کر ایک سانع کامل اور قادر اور حکیم اور حی قیوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تمام صنعت کے کام بزوم آپ لوگوں کے اس خداوند کامل اور قادر کے ہاتھ سے نہیں نکلے، بلکہ ان میں سے صرف جوڑنا جاڑنا اس کا کام ہے، اور باقی سب حکمت اور صنعت کے کام اور طرح طرح کے خواص عجیبہ جو ارواح اور اجسام کی ذات میں پائے جاتے ہیں، وہ سب بقول آپ کے قدیم سے خود بخود چلے آتے ہیں، جن کا کوئی موجد اور خالق نہیں، اور نہ خالق کی ان کو کچھ حاجت و ضرورت ہے۔ سو آپ کے اسی عقیدے پر میں معترض ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو جواب لکھنے کی تکلیف دی تھی کہ جس حالت میں آپ نے روحوں کے وجود کو، جن میں ایسی عجیب صنعتیں اور خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو اجمالی طور پر تمام دنیا کی عجائبات پر مشتمل ہیں، خود بخود بغیر حاجت پرمیشر کے مان لیا ہے، ایسا ہی آپ نے اجسام کو اور ان کے تمام خواص کو جو ان میں پائے جاتے ہیں خود بخود تسلیم کر لیا ہے، تو پھر صرف جوڑنے جاڑنے کے لیے جو ایک ادنا کام ہے، کیوں پرمیشر کے وجود کی ضرورت ٹھہری؟ سو آپ سوچیں کہ کیا اس سوال کے جواب میں یہی لکھنا مناسب تھا جو آپ نے لکھا؟ میں متعجب ہوں کہ آپ اس سوال کے جواب پر کس غرض اور کس خیال سے یہ بحث لے بیٹھے کہ ایک دانہ گندم یا باجرہ بھی کوئی دوسرا شخص بغیر پرمیشر کے نہیں بنا سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا شخص گندم یا باجرہ کے دانہ بنانے سے عاجز ہے، تو کیا ایسا شخص ان عجائب حکمت و صنعت کے کام کرنے پر قادر ہو سکتا ہے جو روحوں میں پائے جاتے ہیں؟ پھر جس حالت میں کوئی شخص ان عجائب حکمت و غرائب صنعت کے کاموں پر جو روحوں یا اجسام میں پائے جاتے ہیں مقابلہ کرنے کی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اگر آپ تالیف اجسام یعنی خدائے تعالیٰ کے جوڑنے جاڑنے کو بوجہ بے نظیر ہونے اس فعل کے سانے کے وجود کی دلیل ٹھہراتے ہیں، اور اسی دلیل سے یعنی تالیف اجسام سے ایک مؤلف کی ضرورت سمجھتے ہیں، تو پھر روحوں میں بھی بوجہ اولا آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس جگہ بھی ایک موجد کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دو چیزیں ایک ہی صورت اور شکل کی ہوں تو جو احکام ایک پر صادر ہوں وہی احکام دوسرے پر بھی صادر کرنے پڑیں گے، ورنہ ترجیح بلا مرجہ لازم آئے گی۔ اور جب ایک جگہ آپ اس بات کو روا رکھ لیں گے کہ اگرچہ یہ کام بے نظیر اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے، مگر پھر بھی خود بخود ہے اور پرمیشر کے بنانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑی، تو پھر اسی صورت اور شکل کے کام کی نسبت دوسری جگہ آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرمیشر کی خانخواہ ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اگر پرمیشر کے وجود کی ضرورت ہے تو دونوں طور کے کاموں میں ہوگی، نہیں تو ان میں سے کسی کام کے لیے بھی اس کی ضرورت ماننی نہیں چاہیے۔ یہ کیسا مقابرہ ہے اور کس قسم کی منطق ہے کہ آپ تالیف اجسام میں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ سے جوڑنا جاڑنا ظہور میں آیا ہے وہ بے نظیر ہے، اور انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں، اس لیے اس تالیف سے ایک مؤلف کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ وہی بے نظیری اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہونا ان عجائبات قدرت میں بھی پایا جاتا ہے جو روحوں میں ہیں، تو تب آپ اس طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب کوئی آپ کی سمجھ پر رووے یہاں سے کہ آپ دو چیزوں کے مشترک استحقاق کو دیکھ کر ایک چیز کو پرمیشر کی مصنوعیت سے باہر رکھ لیتے ہیں اور دوسری چیز کو جو ایک ادنا اور عارضی کام ہے اپنے پرمیشر پر تھاپتے ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی طور کی حجت آپ کے اس مطلب کی تائید نہیں کر سکتی کہ تمام عالم میں سے آدھا دھڑ خود بخود اور آدھا پرمیشر کا محتاج ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے کہ اجسام کو جوڑنا جاڑنا ایک ادنا کام ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا کہ درحقیقت جوڑنے جاڑنے سے کوئی نئی خوبی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہی خواص ارواح و اجسام جو روحوں اور جسموں میں چھپے ہوئے تھے کھلے کھلے طور پر نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک تصویر کو جب ایک مصفہ شیشے کے اندر رکھا جائے تو نہایت صفائی اور خوبی سے نقوش اس تصویر کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سو یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ تصویر کو آئینے میں رکھنے سے خود آئینہ کوئی ایسا نقش اس میں زیادہ کر دیتا ہے جو پہلے اس میں موجود نہ تھا، بلکہ وہی نقوش جو پہلی تصویر میں موجود تھے اور مصور کے ہاتھ سے نکلے تھے، انہی کو آئینہ نہایت عمدگی اور صفائی سے نمایاں کر دیتا ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اگر اجزائے صغار اجسام میں بطور خود وہ کشش اتصال کی خاصیت نہ ہوتی جس سے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو آپ کا پرمیشر جو خالق اشیاء و خواص اشیاء نہیں ہے کیا کر سکتا تھا؟ اور اگر آفتاب کے بارے میں ٹکڑوں میں جو بقول آپ کے خود بخود ہیں اپنی ذات میں ہی روشن ہونے کی خاصیت نہ پائی جاتی، تو کیوں کر اور کس قوت سے پرمیشر ان سب کو اکٹھا کر کے نیر اعظم بنا لیتا؟ سو جاننا چاہیے کہ اگر خدا تعالی میں ایجادی قدرت نہیں، یعنی اس نے تمام چیزوں اور ان کے خواص کو عدم محض سے پیدا نہیں کیا، تو صرف بعض بعض ترکیبیں نکال کر خواص موجودہ سابقہ سے کام لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ انسانوں میں سے بھی تو صنع لوگ اپنے علم خواص کے مطابق طرح طرح کی ترکیبیں اور صنعتیں نکالتے رہتے ہیں۔ حاشیہ: اب تک دانش مند لوگوں نے کچھ کچھ خواص ارواح و خواص اجسام و اوزاء پر اطلاع پا کر اور علوم طبی و ہنسا سے مدد لے کر صدہا عمدہ عمدہ شکلیں و ترکیبیں نکالی ہیں، اور جیسے جیسے انسان کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ صنعت سازی میں ید طولا حاصل کرتا جاتا ہے۔ ریل کا بخاری طاقت سے چلانا، تار کا بنانا، چھاپے کی ترکیبیں ایجاد کرنا، کیسی کیسی مفید صنعتیں ہیں جن سے گویا تمام بنی آدم کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایسا ہی انسان نے دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں میں صدہا طور کی کلیں ایجاد کر لی ہیں، ہر قسم کی عمدہ عمدہ گھڑیاں جو خود بخود وقت بتلاتی ہیں، سینے کی مشین، آٹا پیسنے کی کل،
کپڑا بننے کی کلیں،
برف بنانے کی کل، دودھ میں پانی کی آمیزش شناخت کرنے کا آلہ، بجلی کا صندوقچہ، خود بخود چلنے والا پنکھا، طاؤس جو چابی دینے سے مثل زندوں کے چلتا اور پھرتا اور ناچتا ہے، مرغی کرک جو کنجی دینے سے چلتی ہے، بکرا و کتا جو کنجی دینے سے چلتا ہے، باجے دار کرسیاں جن کو کنجی دینے سے چند عرصے تک باجا بجتا رہتا ہے، ایسا ہی صدہا اور کلیں چھوٹی بڑی ہیں جو حال کے صناؤں نے تیار کری ہیں، اور بمبئی اور کلکتہ اور اکثر دیگر مقامات میں سوداگروں کی دکان پر مل سکتی ہیں، اور یورپ کے اکثر کاریگر دانتوں کی جگہ دانت اور آنکھ کی پتلی کی جگہ آنکھ کی پتلی اور ٹانگوں کی جگہ ٹانگ اور بالوں کی جگہ مصنوعی بال لگا کر گزارا چلا دیتے ہیں۔ بعض حکیموں نے چاند بنا کر اور چڑھا کر محدود حد تک اس کی روشنی سے کام لیا ہے، بعض نے پرند بنا کر کنجی دینے سے ایک حد تک انہیں اڑا کر دکھلا دیا ہے، اور بعض نے می برسنے کی ترکیب نکالی اور کسی حد کے اندر اندر می برسا دیا۔ ایسا ہی قسم قسم کے پھول اور پھل اور موتی اور دیگر جواہرات ایسے بنائے گئے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیا ہے، اور ابھی انسان کی ثانیت کی کچھ انتہا نہیں، کیونکہ وہ ترقیات غیر محدود کے لیے پیدا کیا گیا ہے جن کی تحصیل کے لیے وہ فطرتاً مشغول ہے۔ منہ ہاں صرف اتنا فرق ہے کہ جس کو علم خواص اشیاء زیادہ ہوا اس نے زیادہ ترکیبیں نکالیں اور جس کو کم ہوا اس نے کم نکالیں۔ بہرحال بنی آدم نے بھی بلا شبہ حیرتناک کام کر دکھائے ہیں، اور جہاں کہیں ان کو کوئی خاصہ جدیدہ اشیاء مادی اور ان کی اشکال و اوزاء یا ان کے باہم اختلاط و امتزاج کا مل گیا ہے، وہیں انہوں نے اسی ذریعے سے کوئی کل یا آلہ بنا ڈالا ہے۔ چنانچہ سارا جہان انسان کی عجیب عجیب دستکاریوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر تم گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی تمام ضروریات و اسباب خانہ داری پر نظر ڈالو اور جائیداد غیر منقولہ سے لے کر ایک ایک چیز منقولہ پر نظر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ سب چیزیں جو تمہارے امور معیشت میں کام آتی ہیں انسان کی دستکاریاں ہیں۔ ایسا ہی بری و بحری سفروں میں جو کچھ انسانوں نے اپنی فکر و غور سے صنعتیں ایجاد کی ہیں وہ سیاحوں اور واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوؤں کے پرمیشر میں بھی صرف اتنی ہی خوبی ہے کہ مادی و غیر مادی اشیاء کے خواص جو اسے معلوم ہیں انہی میں دست اندازی کر کے اور بعض اشیاء کو بعض سے جوڑ کر صنعتیں نکالتا ہے تو یہ کچھ بڑی بات نہیں، اور اس صورت میں تو ہمیں اس کی ساری خدائی کی حقیقت معلوم ہو گئی اور ظاہر ہو گیا کہ اس میں اور انسان میں صرف علم کی کمی بیشی کا کچھ فرق ہے، اور ممکن ہوگا کہ انسان بھی اپنے معلومات میں ترقی کرتا کرتا کسی وقت پرمیشر ہی بن جاوے، جس حالت میں شہد کی مکھی میں بھی یہ ہنر پایا جاتا ہے کہ وہ ایسی عقل مندی سے شہد بناتی ہے کہ کوئی انسان اس کی نظیر بنانے پر قادر نہیں۔ پھر اگر ہندوؤں کے پرمیشر میں ایجادی قدرت نہیں تو اگر اس شہد کی مکھی کی طرح صرف جوڑنا جاڑنا اس کا بے نظیر بھی ہوا تو بھلا یہ کیا کمال ہوا۔ اس جگہ کوئی انجان یہ دھوکہ نہ کھائے کہ آریہ سماج والے تو اس بات کو مانتے ہیں کہ گو پرمیشر پیدا کرنے پر قادر نہیں، لیکن وہ اجسام اور ارواح کے جوڑنے جاڑنے سے طرح طرح کی مفید چیزیں تو بناتا ہے، جیسے اس نے چاند بنایا، سورج بنایا، زمین کو عمدگی سے بچھایا، انسان کو آنکھیں دیں، کان دیے، قوت ناطقہ شامہ بخشی۔ سو کیا ایسے ایسے عجائب کاموں سے اس کی قدرت ثابت نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علمی وسعت پر موقوف ہے۔ ایجادی قدرت جو کسی شے اور اس کے خاصہ کو عدم سے پیدا کرنے کو کہتے ہیں وہ اسی قدر فعل سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تبھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ساتھ اس کے یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ خدائے تعالیٰ صرف اشیاء کا جوڑنے جاڑنے والا نہیں بلکہ وہ ان تمام اشیاء اور ان کے جمیع خواص کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا تسلیم نہ کیا جائے اور خدائے تعالیٰ کا صرف اسی قدر اختیار اور اقتدار سمجھا جائے کہ وہ بعض اشیاء کو بعض سے پیوند کر کے ان کے اصلی خواص کو متجلی کر کے دکھا دیتا ہے تو اس سے صرف اس کے معلومات کی فراخی ثابت ہوتی ہے، نا قادریت کاملہ۔ وجہ یہ کہ جب جمیع اشیاء خود بخود قدیم سے موجود مان لی جائیں تو ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان اشیاء کے خواص بھی جو بحالت بساطت مخفی طور پر ان میں پائے جاتے ہیں یا بحالت ترکیب کھلے کھلے طور پر ان سے ظہور میں آتے ہیں وہ بھی سب قدیم ہی ہیں، گو ہم ان پر اطلاع پائیں یا نہ پائیں۔ مثلا خدائے تعالیٰ نے جو آنکھوں کو نہایت عجیب طور سے بنایا ہے سو اس میں یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کی صرف مجموعی ترکیب کے پیدا ہونے کے بعد خاصہ رویت اس میں پیدا ہو گیا ہے، بلکہ صحیح فلاسفی اس میں یہ ہے کہ جو کچھ مجموعی ترکیب میں رویت پیدا ہونے کا نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ مخفی طور پر ان تمام اجزاء میں پایا جاتا تھا جو پیچھے سے رتوبات و طبقات اور اسبع مجوفہ وغیرہ کی شکل پر متشکل ہو گئے، جن کو آریہ لوگ قدیم اور انادی اور پرمیشر کے دست قدرت سے بالا تر خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو پنڈت دیانند صاحب بھی اپنے وید بھاش میں مانتے ہیں اور اپنا اعتقاد یہی ظاہر کرتے ہیں کہ نیستی سے ہستی کبھی نہیں ہوتی، جو ہے وہی ظہور میں آتا ہے اور جو نہیں وہ کبھی ظہور میں نہیں آ سکتا۔ بس اس جگہ انہوں نے آپ ہی تسلیم کر لیا ہے کہ ترکیب اشیاء یعنی جوڑنے جاڑنے میں کوئی ایسی نئی بات پیدا نہیں ہوتی جو پہلے نیست محض ہو اور پھر نیستی سے اس کی ہستی ہو گئی ہو، بلکہ وہی خواص قدیمہ ظہور میں آتے ہیں کہ جو اول میں سے ہی الگ الگ جزوں میں مخفی طور پر موجود تھے۔ اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ترکیب اشیاء میں انہی خواص کا ظہور و بروز ہوتا ہے، جو پہلے ہی سے الگ الگ ہونے کی حالت میں ان اشیاء میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثلاً پرمیشر نے انسان کے جسم کی آنکھ بنائی اور جو اجزائے کارآمد آنکھ کے الگ الگ موجود تھے انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کام لیا، تو ایسے بنانے میں اس کی کون سی بڑی بھاری خوبی ثابت ہو گئی، کیونکہ دراصل سب اجزاء جن سے آنکھ بن سکتی تھی پہلے ہی سے موجود تھے۔ ہاں، ظہور اس خاصیت کا اس خاص ترکیب اور وضع پر موقوف تھا، سو پرمیشر نے اپنی علمی وسعت سے اس خاص وضع و شکل پر اطلاع پا کر اس خاصہ قدیم کو جو بغیر حاجت پرمیشر کے پایا جاتا تھا ظاہر کر کے دکھلا دیا۔ پس اگر پرمیشر کا اتنا ہی منصب اور اسی قدر اس میں لیاقت ہے کہ وہ خواص اشیاء پر وسیع اطلاع ہونے کی وجہ سے تراکیب مختلفہ میں ان خواص کو ظاہر کرتا رہتا ہے، تو اس میں اور دوسرے صناعوں میں کون سا بڑا فرق رہا؟ صرف اتنا ہوا کہ وہ کچھ ہنر میں زیادہ اور دوسرے اس کے چھوٹے بھائی ہوئے۔ قولہ رہا مادہ، سو وہ چیز ہے جس کو ہندی میں جڑ پدارتھ کہتے ہیں، جس میں ارادہ یا طاقت ہلنے جلنے کی نہیں، غرض دونوں چیزیں روح و مادہ جو دنیا میں موجودہ ہیں، جن کو مرزا صاحب نے ایک دہریہ کی طرف سے پیش کیا تھا، ایسی ثابت ہوئیں کہ مرزا صاحب کے جوڑنے جاڑنے سے بالکل عاجز و بے خبر ہیں، اور انادی ہونے کی صورت میں خود بخود ان کا جوڑ جاڑ نہیں ہو سکتا، سو اس سے کسی تیسرے بڑی شان والے اور جوڑنے والے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ وہ وہی ہے جس کو میں سچدا نند سروپ اور مرزا صاحب خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اقولو اے ماسٹر صاحب، آپ کی سمجھ اور فہم کی نسبت کیا کہوں اور کیا لکھوں، کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے، تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر۔ صاحب من، میرا سوال تو یہ تھا کہ جس حالت روح اور جسمی مادہ جن کے ذاتی خواص سے فلسفے میں کتابیں بھری پڑی ہیں، بقول آپ لوگوں کے خود بخود ہیں، تو پھر دوسری چیزیں جو اپنی مصنوعیت میں روح اور مادے کے عجائب اور پرحکمت وجود سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، کیوں محتاج سانے سمجھی جائیں؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جوڑنا جاڑنا بجز پرمیشر کے خود بخود نہیں ہو سکتا، تو گویا آپ کا یہ مذہب ہوا کہ پیدا ہونا بجز خدا کے خود بخود ہو سکتا ہے، مگر جوڑنا جاڑنا بغیر اس کے ممکن نہیں۔ سو اسی مذہب پر میں اعتراض کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا بڑا بھارا کام پیدا کرنا ہے یا جوڑنا؟ ظاہر ہے کہ پیدا کرنا ہی بڑا بھارا کام ہے۔ سو جب آپ لوگوں کی عقل عجیب نے اس بات کو روا رکھ لیا کہ تمام ارواح و مواد ما جمی خواص و عجائبات اپنے کے بغیر پیدا کرنے کسی پیدا کنندہ کے خود بخود قدیم سے ہیں، تو آپ پر لازم آتا ہے کہ آپ بعض اشیاء کا بعض سے خود بخود جوڑے جانا بھی روا رکھ لیں، کیونکہ جوڑنا جاڑنا اصل ایجاد اشیاء کی نسبت ایک ناکارہ کام ہے۔ سو وہ بوجہ اولا خود بخود ہونا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب نہیں ہے کہ جوڑے جانا یا پیدا ہونا خود بخود ہو سکتا ہے، تا مجھے آپ بار بار کہیں کہ کوئی دانہ گندم یا دانہ باجرہ ہی بنا کر دکھلاؤ، میں تو آپ کے ہی مذہب پر رو رہا ہوں کہ جس حالت میں ایک دانہ گندم یا ایک دانہ باجرہ نہ خود بخود بن سکتا ہے نہ اس کو کوئی دوسرا بنا سکتا ہے، تو کروڑ ہا اور بے شمار روحیں اور بے شمار جسم کے ٹکڑے کیوں کر خود بخود سمجھے جائیں؟ آپ سوچ کر دیکھ لیں کہ آپ نے اتنے ورق تو سیاہ کیے، مگر ان چیزوں کے خود بخود ہونے پر دلیل کون سی پیش کی؟ اور جب کہ آپ نے کل پرحکمت وجودوں کا جو عالم میں پائے جاتے ہیں خود بخود بغیر ایجاد پرمیشر کے ہونا بغیر دلیل کے مان لیا ہے، تو پھر یہی فتویٰ تالیف اجسام یعنی جوڑنے جاڑنے پر کیوں نہیں لگایا؟ بے شک واقعی امر تو یہی ہے، اور کسی عقل مند کا دل اس بات سے انکار کرنے کی طرف مائل نہیں کہ خدا تعالیٰ کے کام بے نظیر ہیں، مگر آپ لوگ کب انہیں بے نظیر سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کے وید پر یہ بات سیاہ سے سیاہ دھبے سے بڑھ کر ہے کہ جو ذات کل فیضوں کا مبدا ہونا چاہیے اس کو ایسا گھٹاتے گھٹاتے نکمہ کر دیا ہے کہ بس خاک میں ملا دیا۔ سوچو اے آریہ صاحب، وہ سوچو، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہیں کہ جو ذرا دل کو آلائش تعصب سے پاک کر کے سوچے؟ اس سوال پر غور کرو کہ وہ چیز جسے ربوبیت کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس بات کو ذرا دل لگا کر جانچو کہ خدا کس بات کا نام ہے، قوم کیا ہے، برادری کیا چیز ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ آؤ خدا سے ڈرو اور ایسی باتیں منہ پر مت لاؤ جن میں اس بے انتہا طاقتوں والے کی توہین ہے۔ کیا تمہیں یہ بات کہتے کچھ بھی شرم نہیں آتی کہ ہماری روحیں بھی بلکہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ پرمیشر کی طرح خود بخود ہی حق ظاہر ہو گیا اور مخلوق ہونے کی تم پر ڈگری ہو چکی، اب خدا کا بندہ ہونے سے مت بھاگو۔ قولہو، کوئی دہریہ یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ جوڑنا جاڑنا پرمیشر کی طرف سے نہیں بلکہ اتفاقی طور سے ہو گیا ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اتفاقی طور پر خود بخود باہم مل جانا پرکرتی کا سبھاؤ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہا
جیو۔
یہ اگر اتفاقی طور پر مل سکے تو کہیں اس کا نمونہ ظاہر ہونا واجب ہے، اور اگر لوگ موجودہ طریقہ ہی اپنا ثبوت پیش کریں، یعنی یہ کہیں کہ پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کس نے دیکھا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے طبی طور پر خود بخود ہو رہا ہے، سو یہی نمونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گو پرمیشر کو جوڑتے جاڑتے کسی نے نہیں دیکھا، مگر اتفاقی طور پر ملنے والی چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریہ نہیں ہوا کرتے جو اب موجود ہیں، لہذا ثابت ہے کہ ان چیزوں کا جوڑے جانا خود بخود نہیں بلکہ ان کا جوڑنے جاڑنے والا بڑا منتظم کامل قدرت والا ہے۔ اقولو، ماسٹر صاحب آپ دہریہ یعنی خدائے تعالیٰ کے منکروں سے کیوں جھگڑا لے بیٹھے؟ درحقیقت آپ لوگ تو تمام ارواح اور اجسام کے ذرہ ذرہ کی نسبت یہی مانتے ہیں کہ ان کا وجود اتفاقی طور سے ہے، یہ نہیں کہ کسی وقت پرمیشر نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سو جب کہ آپ نے روحوں اور اجسام کے ذرے ذرے کا ہونا خود ہی اتفاقی طور سے مان لیا، تو پھر آپ تو دہریوں کے ایسے مددگار ہوئے جن کا انہیں شکر کرنا چاہیے، تو پھر ان سے جھگڑا کرنے کا کیا موجب اور بحث مباحثے کی کیا وجہ؟ یار صادق اور دوست موافق سے بھی کوئی لڑتا جھگڑتا ہے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے زنا کر کے یا شراب پی کر نکلا، اور نکلتے ہی اس نے شیطان پر لعنت بھیجی۔ شیطان بھی اس وقت پاس کھڑا تھا، اس نے بہت محبت اور نرمی کی راہ سے کہا کہ اے بھائی، تو درپردہ بکلی میرے موافق اور میرا مددگار اور فرما بردار اور میری مرضی کے موافق کام کرنے والا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ بظاہر میرے پر لعنت بھیجتا ہے اور مجھ سے ناراض ہوتا ہے؟ اسی طرح آریہ سماج والوں کی حالت ہے کہ در حقیقت وہ لوگ دہریہ مذہب پھیلانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کے لحاظ سے دہریوں کے بڑے لائق خدمت گزار انہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بظاہر دہریوں سے ناراض ہیں۔ یہ ناراضگی اس قسم کی ہے جو ہم نے مثال مذکورہ بالا میں بیان کی ہے۔ بھلا جس حالت میں جو بات دہریوں کے عین مدعا اور مراد تھی، یعنی کوئی چیز خدا کی پیدا کردہ نہیں، سب چیزیں خدا کی طرح قدیم اور غیر مخلوق ہیں، وہ بات تو ان لوگوں نے آپ ہی مان لی اور اپنے مذہب کی بنیاد قرار دی، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اونٹ تو نکلا گیا، اب اگر دم باقی رہ گئی ہے تو اس کے اندر جانے میں کون سی مشکلات ہیں؟ ہاں، آپ کو اپنے دہریوں بھائیوں سے مل کر موجد حقیقی کے ماننے والوں کے ساتھ بحث کرنی چاہیے اور ان کو بطور مددگار لانا چاہیے، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض آریہ ناچار ہو کر دہریوں سے مشورہ لیتے ہیں تاکہ اسی طرح خود بخود اور غیر مخلوق ہونے پر کوئی دلیل نکل آوے۔ مگر اے ماسٹر صاحب، آپ لوگ ہزار مخلوق ہونے سے کنارہ کش ہوں، ہم تو آپ کو بندہ خدا بنا کر چھوڑیں گے، ہم تو آپ کو بندہ خدا بنا کر چھوڑیں گے، آپ کب تک بھاگیں گے اور کدھر بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے؟ بھلا اس تقریر سے جو مقولہ متذکرہ بالا میں آپ نے کی ہے، کون سا اثر ہمارے اعتراض پر پڑا، بجز اس کے کہ آپ اپنے ہی قول سے آپ ہی قائل ہو گئے کہ جن چیزوں میں انتظام اور کاریگری اور تعلقات ضروریہ پائے جاتے ہیں وہ خود بخود نہیں ہو سکتی۔ بس دیکھو، اجزاء لا یتجزا میں، جن کو ہندی میں پرکرتی کہتے ہیں، خاصیت کشش اتصال پائی جاتی ہے، تبھی تو بجز قصر قاصر کسی جسم کے اجزائے متفرق نہیں ہو سکتے، اور کشش اتصال تعلقات ضروریہ کی جڑ ہے، کیونکہ اگر جز لا یتجزا یعنی پرکرتی میں قوت کشش اتصال نہ پائی جاتی، تو پھر جسم کے اجزاء میں بانی تعلقات پیدا ہونا اور بعض جزوں کا بعض سے مل جانا اور ملے رہنا ممتنع اور محال ہوتا۔ اور روحوں کے وجود میں جس قدر صنعت سانے اور کاریگری پائی جاتی ہے وہ تو ہم کسی قدر بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اور جیسے خدا تعالیٰ نے اجزاء لا یتجزا میں کشش اتصال رکھی ہے، ایسا ہی روحوں میں قبولیت تعلق جسم کے لیے ایک قوت اور استعداد رکھی ہے، یعنی روحوں میں بھی اجسام کی کشش اتصال کی طرح قبولیت تعلق جسم کی یہ قوت پائی جاتی ہے جس سے وہ بلا نفرت و کراہت جسم سے ایسے طبعی طور پر تعلق پکڑ لیتے ہیں جیسے ایک محب اپنے محبوب سے یا ایک عاشق اپنے معشوق سے تعلق پکڑ لیتا ہے، جس تعلق کا صدمہ موت سے چھوڑنا اور مفارقت اختیار کرنا ان پر بالتبع شاق اور ناگوار گزرتا ہے۔ سو یہ انتظامی امر ہے جو حکیم مطلق نے روح اور جسم کے باہم ملانے کے لیے پہلے سے قائم کر دیا ہے۔ اگر روحیں اتفاقی ہوتیں اور کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ بے شمار اور کروڑہا روحوں میں سے کوئی بھی ایسی روح نہ پائی جاتی جو مناسبت تعلق بالجسم سے خالی اور اس کے برخلاف ہوتی۔ پھر اگر اتفاق سے یہ مصیبت پیش آ جاتی کہ پرمیشر کو سب روحیں ایسی ہی ملتی جن میں قوت قبولیت تعلق جسم پائی نہ جاتی، تو اس صورت میں پرمیشر کیا کر سکتا؟ کس کاریگر کو کہتا کہ ان تمام روحوں کو توڑ کر نئے سرے مجھے ایسی روحیں بنا دے
جن میں تعلق بالاجسام کی قوت پیدا ہو جائے؟
سو اب لیجئے، وہ سب باتیں کاریگری اور انتظام وغیرہ کی جو آپ نے ابھی بیان کی تھیں، وہ روحوں اور جسم کے ٹکڑوں میں پائی گئیں، جس سے بقول آپ کے واجب ہوا کہ ان کا کوئی موجد ضرور ہو۔ سو لو صاحب، اب تو آپ پر اقبالی ڈگری ہو گئی۔